سبتِ نبی نے رنگِ بقا کو موت کے خون میں گھولا ہے، سبتِ نبی نے رنگِ بقا کو موت کے خون میں گھولا ہے، سر نیزے کی نوک پہ رکھ کر کون و مکان کو تولا ہے، اور تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں، کیا بات نبی فرماتے تھے، تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں، کیا بات نبی فرماتے تھے، کتنی خوش اسلوبی سے شبیر نے بات کو کھولا ہے۔ ایک دفعہ اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، بانی مجلس کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، اور حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، اور حقیر کے والد مرحوم اور تمام مرحومین کے لیے بھی اسی طرح سے بلند آواز سے درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ ہماری بات معرفت امام کی ضرورت کے سلسلے میں شروع ہوئی، اور گفتگو ابھی اپنے مقدماتی مراحل کو طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ کل کی بات یہاں تک پہنچی تھی اور ہم یہ بات سمجھ پائے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر، وہ حکم جو ہمیں دیا جا رہا تھا اور ہمیں جو بتایا جا رہا تھا کہ ہماری خلقت کا ہدف اور مقصد معرفت کا حصول ہے، اور اگر اس مقصد کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو جتنے بھی عمل لے کر کے جائیں گے وزن نہیں ہوگا کسی عمل کے اندر، بیکار جائے گی ساری کی ساری محنت، دنیا میں بھی پرہیزگاروں جیسی زندگی گزار کے یہاں کی لذتوں سے بھی ناکام رہے اور فائدہ نہ اٹھایا ان لوگوں نے، خاسرت دنیا، اور وہاں بھی جو صورتحال ہوگی خاسر الآخرہ۔ اب اس کے لیے حدیث قدسی میں ہمیں بتایا گیا کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو پروردگار نے اس مقصد کے لیے خلق کیا کہ وہ پروردگار کی معرفت حاصل کرے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا یعنی انسان کو خلق کیا کہ وہ مجھے پہچانے۔ عبادتوں کے لیے تو فرشتے بھی تھے، اور ایسی عبادتیں کہ سجدے میں خلق کیا تو سجدے میں ہیں، رکوع میں خلق کیا تو رکوع میں ہیں، جو معموریت اور جو حکم دے دیا گیا اسی کی انجام دہی کے اندر مگن و محو و مصروف ہیں۔ بس عبادتوں کے لیے تو ضرورت شاید نہ تھی، یہیں سے وہ بات بھی واضح ہو جائے گی ہمارے لیے۔ ایک روایت کا بھی سہارا لیں گے کہ پھر اس آیت کا کیا ہوگا کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا لفظ ہے، تو بات اتنی مشکل نہیں رہے گی جب روایت کا سہارا لیں گے۔ فرمایا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، معرفت، معرفت ہوگی تو عبادت ہو پائے گی نا، معرفت کے بغیر کی عبادت بیکار، اور اگر حقیقی معرفت آ جائے گی تو پھر عبادتوں کی کوئی پریشانی باقی نہیں ہے۔ وہ معرفت ہی کیا کہ جو انسان کو عبادت کے لیے ابھارے نہیں، بس معرفت جب آ جائے گی اور حقیقی معرفت ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ انسان پروردگار کے آگے جھکے نہیں۔ عبادتوں کی تضمین اور سیکیورٹی فراہم کرے گی یہ معرفت۔ اور یہ الگ موضوع، فقط اشارہ کر دوں کہ ان کا آپس میں ایک ربط ہے کہ یہ عبادت مقدمہ بنے گی حصول معرفت کا، اور حصول معرفت انہی عبادتوں کو نکھار دے گا، دونوں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی چلی جائیں گی، اور یہ سفر بشریت کا طے ہوتا چلا جائے گا، لیکن مجال نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے۔ بس جب معرفت کی بات آ رہی ہے تو قطعاً وہاں یہ مراد نہیں ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. معرفت ہی کیا جو عمل نہ لے کر آئے اپنے ساتھ. بس بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں سے. بصیرت کے ساتھ اعمال کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. خالی اعمال کسی کام کے نہیں ہیں. ارشاد ہوتا ہے خاندان نبوت سے یہ جملہ ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ العامل علی غیر بصیرت. عمل بہت ہو رہے ہیں نا دنیا کے اندر, حج ہو رہی ہے, نمازیں, مسجدیں, عبادتیں. العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق. علماء کرام کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں, لیکن چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ممکن ہے بعد میں کوئی ایسا شخص سنے کہ جس کو ترجمے کی ضرورت ہو. وہ عمل کرنے والا انسان کے جو بصیرت کے بغیر عمل کیے جا رہا ہے, جڑ جائے گی بات ہماری پچھلی دونوں مجلسوں کے ساتھ, بغیر بصیرت کے, بغیر معرفت کے, بغیر سمجھے عبادت کیے چلا جا رہا ہے. کسائر علی غیر طریق, صراط مستقیم پر چلنے کا کہا گیا ہے, اور یہ چلا جا رہا ہے غیر طریق میں, رستے سے ہٹ کر بے راہے کی طرف. بس یہ عبادتیں اس کو بہشت کی بجائے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں, کسی کام کی نہیں ہے. اور پھر اگلا جملہ کہ لا یزیدہ, اس کی یہ بے بصیرتی کی عبادتیں لا یزیدہ سرعت السیر, جتنا تیزی سے چلے گا اس بے راہے پر وہ تیزی سے چلنا فقط اور فقط اس چیز میں اضافہ کرے گا, الا بعدا, کہ وہ دور ہوتا چلا جائے گا. جتنا تیز سفر کرے گا وہ تیزی اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی, مگر ایک نتیجہ نکلے گا کہ وہ اتنا دور ہوتا چلا جائے گا. بچے جو سائنس سبجیکٹس پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں زاویہ بہت چھوٹا دکھائی دے رہا ہوتا ہے, لیکن جتنا دور چلتا چلا جاتا ہے دونوں خطوط میں فاصلہ زمین و آسمان تک جا پہنچتا ہے. اور پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کل نظر, کل عرض کی نا آپ کی خدمت میں اور شرف حاصل کیا اس فرمان کو سننے کا ہم نے, کہ جس میں مولا فرما رہے تھے مولا کائنات کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا, اس کے ہمراہ بھی خدا کو دیکھا, اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا. تو آج ایک اور اسی پیرائے میں سن لیجئے مولا کا فرمان کہ کل نظر لیس فیہ الاعتبار لہو, ہر وہ نگاہ کہ جس میں عبرت نہ ہو, انسان معرفت کو کسب نہ کر رہا ہو, کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. بس یہ روایات اہل بیت ہر زمانے کے اندر ان کی تازگی میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے, ہر زمانے کے اندر نئے مسئلوں کو سلجھاتی دکھائی دیتی ہیں. ایک روایت ابھی عرض کروں گا, اس سے پہلے یہ مقدماتی جملہ کہہ رہا ہوں. جس طرح سے قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوتا, قرآن مجید ہر زمانے میں نئے انداز سے بشریت کی رہنمائی کرتا دکھائی دیتا ہے, ہر زمانے کے مسائل کو حل کرتا دکھائی دیتا ہے. اور اسی لیے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ اور باقی بزرگان فرماتے ہیں کہ ہر کچھ سالوں کے بعد, ہر چند سالوں کے بعد قرآن مجید کی نئی تفسیر لکھنے کی ضرورت ہے, چونکہ مسئلے نئے پیدا ہو چکے ہیں, نئے مسائل کو حل کرنے کی بھی صلاحیت ہے قرآن مجید کے اندر. حدیث ثقلین ہمیں بتاتی ہے کہ جو صفتیں قرآن کی ہیں وہ 14 کے فرمان کی بھی ہیں. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیتیں قرآن کے ہمتا ہونے کا معنی یہی ہے. حدیث ثقلین کی وہ جو معیت اور ہمراہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں قرآن اور جیسا قرآن دکھائی دیتا ہے وہیں پر اہل بیت اور ویسے ہی اہل بیت دکھائی دیتے ہیں. اگر قرآن ہر زمانے میں نئی تازگی لے کر کے آ سکتا ہے تو ذکر اہل بیت بھی ہر زمانے میں نئی تازگی لے کر کے آ سکتا ہے. اب جس طرح سے دنیا والے یہ نہیں کہتے کہ سورہ فاتحہ پرانی ہو گئی, دنیا والے یہ نہیں کہتے کہ کب تک تم قرآن پڑھتے رہو گے, اسی طرح سے ہمیں یہ نہ کہنا کہ کب تک علی علی کرتے رہو گے.
اللہ
اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی
محمد وعلی محمد سلام.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مگر یہ ذکر اہل بیت اپنی مرضی کا نہیں کرنا ہمیں, اس انداز سے ہمیں ان کی مجلسیں اور محفلیں سجانی ہیں کہ جس کا حکم خود انہوں نے دیا ہے, جو ان کی باعظمت شخصیات کے ساتھ سنخیت اور میلان اور میچنگ رکھتی ہیں. اپنی مرضی نہیں چلے گی, لیکن اگر اسی طریقے سے ذکر اہل بیت کیا جائے جیسا وہ چاہتے ہیں تو پھر یہ ذکر کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے. یہ جو قرآن و اہل بیت کی بات ہے, یہیں سے ایک نقطہ ابھی ذہن میں آیا, عرض کرتا چلوں بریکٹ کے اندر, کہ یہ جو اہل بیت اطہار کو بھی قرآن کہا گیا ہے, نوک نیزہ پر جو قرآن کی تلاوت ہوئی اس نے یہ ثابت کر دیا, حدیث ثقلین کو تقویت عطا کر دی. قرآن صامت کہا جاتا ہے نا, جو ہمارے پاس پروردگار کا باعظمت کلام موجود ہے, زندگی گزارنے کا دستور موجود ہے ہمارے پاس. قرآن صامت یعنی خاموش قرآن, اور جن کا عمل و کردار و پیکر و وجود مجسم قرآن ہے, ان اہل بیت کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے. تو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک جملہ سن لیجئے کہ وہ قرآن صامت کس طرح سے ہے, یہ قرآن ناطق کس طرح سے ہیں. کہ ایک وقت آیا کہ حاکم شام نے نیزوں کے اوپر قرآن کو بلند کر دیا لیکن قرآن خاموش رہا. اسی حاکم شام کے بیٹے نے 61 ہجری کے اندر جب رستے کے اندر حسین ابن علی کا سر نیزے پر سوار کیا تو اس وقت قرآن ناطق خاموش نہیں رہا. اس لیے قرآن ناطق کہا جاتا ہے. بس کون بہتر ہوگا, کون ان سے بڑھ کر ہوگا کہ جو قرآن کے مطالب کو ہمیں سمجھائے؟ بس یہیں سے بات اگلے مرحلے میں پہنچ گئی کہ ہماری خلقت کا ہدف, ہمیں یہاں بھیجے جانے کا ہدف معرفت کا حصول. اگر ہم نے یہ ہدف حاصل نہ کیا, زندگی کے وہ لمحے جو اس ہدف سے دور رہ گئے وہ ہماری زندگی میں بے مقصد لمحے, اور اگر زندگی ہی اس ہدف سے دور ہو اور ہماری صبح و شام گزرتی چلی جا رہی ہو لیکن ہماری نگاہیں عبرت نہ لے رہی ہوں, ہمارے اذہان و ہمارے قلوب معرفت سے بے بہرا ہوں, حصول معرفت سے کی ہمیں کوئی توجہ ہی نہ ہو, کوئی فکر ہی نہ ہو, تو پھر ہمارا مر جانا شاید ہمارے زندہ رہنے سے بہتر. یہ جو عرض کیا کہ فرمان اہل بیت نئی تازگی رکھتا ہے, ایک روایت سے پہلے ایک مثال دیکھ لیجئے کہ یہ جو لائٹس لگائی جاتی ہیں, بلب لگائے جاتے ہیں, جو بھی شے اپنی خلقت و تخلیق کے ہدف کو پورا نہ کر رہی ہو اس کو اظہار وجود کا حق نہیں ہے. اس بلب کو کہ جس کو روشنی دینا تھی, جس کے لگانے کا مقصد نور کا حصول تھا, اتار کر رکھ دیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے, کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے کہ جب وہ روشنی دینا چھوڑ دیتا ہے, فیوز ہو جاتا ہے. ہمیں معرفت کے حصول کے لیے بھیجا گیا. جب ہم در اہل بیت پر آتے ہیں تو ساتھ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے دکھائی دیتے ہیں کہ من استوى یوما ہو فہو مغبون. یہ کئی دفعہ آپ نے روایت سنی ہوگی, آج اس پیرائے میں بھی سن لیجئے کہ جس کے دو دن برابر رہ گئے وہ گھاٹے میں ہے, دھوکے میں ہے, اس کے ساتھ غبن ہو گیا ہے, خود کیا اس نے, اس کے نفس نے کیا اپنے ساتھ یہ غبن, یہ دھوکا, یہ فراڈ, یہ نقصان جو اس کو پہنچا, یہ گھاٹے کا سودا جو اس نے کیا, کہ جس کے دو دن کل اور آج سوا ہوں, برابر ہوں, من استوى یوما ہو فہو مغبون, ومن کانا, حدیث سخت سے سخت ہوتی جائے گی, تین جملے عزیزوں, ومن کانا آخر یومیہ شرہما, پہلے بات ہی برابر کی, اور یہ برابری کی حیثیت و کیفیت کس حوالے سے, کیا کوانٹیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ کل 17 رکعت واجب پڑھی تھی نماز تو آج 17 سے بڑھانی ہے, پھر اس کو آج کا دن بہتر کرنے کے لیے تعداد میں تو اضافہ نہیں ہوگا, شریعت تو نہیں بدلے گی, تو پھر کیا مراد ہے کل سے آج کو بہتر کرنے سے, یعنی اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا, اور کوالٹی بہتر ہوتی ہے معرفت کے ساتھ. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کل جس لیول پر کھڑا تھا معرفت کے اعتبار سے اور اس لیول پہ کھڑے ہو کے عبادتیں کر رہا تھا, آج بھی اگر اسی لیول پہ کھڑا ہوا ہے تو فہو مغبون. اور دوسرا جملہ کہ من کان آخر یومیہ شرہما, کہ جس کا کل تو بہتر تھا آج کا دن پست ہو گیا, نیچے کو چلا گیا اس کا گراف, فہو ملعون. اللہ اکبر, ملعون ہے وہ شخص. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, درود بھیجیے گا مولا کی ذات پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ومن لم یعرف الزیادتا فی نفسہ, تیسرا جملہ, کہ جس کو یہ بھی پتا نہ چلے اور جو اس بات کی طرف بھی متوجہ نہ ہو رہا ہو, اگر ہوتا تو متوجہ ہو جاتا, ہوا ہی نہیں اضافہ, یعنی جس کو یہ پتا نہ چل رہا ہو کہ اس کا آج بہتر ہوا ہے کل سے, یعنی وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا, تو فہوا فی نقصان, اور ایسا شخص نقصان میں ہے. اور زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ من کان الی نقصان, جس کا سفر نقصان کی طرف اور کمی کی طرف شروع ہو جائے, فالموت خیر له من الحیات, تو اس شخص کے لیے مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے. عزیزو, یہی کچھ باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اس موضوع کو چنا یہ چند دن گفتگو کے لیے, کہ یہ چند لمحے جو ہم یہاں بیٹھے, شاید ذکر اہل بیت اور ذکر امام حسین علیہ السلام کا کچھ صدقہ ہمیں مل جائے کہ ہمارے دن پہلے دنوں سے کچھ بہتر ہونے لگ جائیں. ہم صلاحیت نہیں رکھتے لیکن دینے والے بڑے کریم ہیں. اگر ظرف چھوٹا ہونا تو اس میں وہی آتا ہے نا جو وہ ڈالتے ہیں, لیکن وہ دینے والے اتنے کریم ہیں اس ظرف کو بھی بڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بس معرفت کا حصول ہماری زندگی کا ہدف, اس کے بغیر گئے تو بیکار, اس کے بغیر جیے تو مر جانا بہتر, کیونکہ جتنی ہے ابھی اضافہ نہیں کریں گے تو کمی آتی جائے گی, بس ابھی مر جائیں بہتر ہے تاکہ جتنی ہے اتنی تو لے کر جائیں. آیت اللہ رے شہری نے جو اس کی وضاحت فرمائی اس جملے کی وہ یہ تھی کہ اس لیے فرمایا کہ جتنی ہے یہ تو کم از کم لے کر کے جائے, اور زندہ رہا تو اس میں بھی کمی آتی چلی جائے گی. آخری نقطہ آج کی گفتگو کا کہ اس معرفت کے رستے میں کچھ موانے اور کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, ان کا جب تک پتہ نہیں ہوگا ہم ان کو دور نہیں کر سکتے. پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. بتوں کی عبادت تو سنتے تھے، خواہشوں کی عبادت بھی ہوتی ہے کیا؟ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں، مارکیٹ میں جب نیا بت آتا تھا اور وہ پسند آتا تھا، خرید کے گھر لے جاتے تھے، پرانے بت کو پھینک دیتے تھے. اگر اس بت کی عبادت کر رہے ہوتے تو اس کو کیوں پھینکتے؟ نیا پسند آیا اس کو لائے عبادت کے لیے. یعنی بت کی عبادت نہیں ہو رہی، خواہش کی عبادت ہو رہی ہے. پروردگار کے جملات اور ہدایتیں بڑی دقیق ہیں، اس لیے فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہو، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ پروردگار نے اس کو چھوڑ دیا گمراہی کے اندر، کانوں پر اور دل پر مہر لگا دی. اب نہیں سنتے، آواز پڑے بھی صحیح کانوں پر تو نہیں سنتے. نوک نیزہ کی تلاوت نہیں سنی تھی بہت لوگوں نے. دلوں پر پروردگار مہر لگا دیتا ہے، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے. اپنی مرضی، اپنی مرضی یہ دائرہ ایمان سے باہر والوں کی بات نہیں ہے، دونوں کی بات ہے. چاہے باہر والی اپنی مرضیاں کریں گے، چاہے اندر والے اپنی مرضیاں کریں گے، ہم سب کے لیے یہ بات ہے. مجلس ہو ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، خطیب پڑھے ہماری مرضی کا بیان کرے، عزاداری کریں اپنی مرضی کی کریں گے، رسمیں اور رسوم اپنی مرضی کی. بس یہاں بھی یہ آیت ہے، صدر اسلام میں یہی ہوا. بہت سے لوگوں نے خواہشوں کے پیچھے جب چلنا شروع کر دیا تو پروردگار نے اپنے اس وعدے کے مطابق اور اپنی سنت کے مطابق ان کے کانوں پر مہریں لگانا شروع کی، ان کے دلوں پر مہریں لگانا شروع کی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈالنا شروع کیے. جب دلوں پر مہریں لگنے لگیں، جب کان سماعتوں سے بے بہرا ہونے لگے، تو پھر نہ آئے تطہیر کی آواز سنائی دی، نہ انما ولیکم اللہ کا اعلان سنائی دیا، نہ اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم جیسے خوبصورت جملے کانوں تک پڑے، نہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک جیسے حسین پیغامات اور قیامت تک کی ہدایتیں سن پائے، نہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی جیسے اعلانات سن سکے. خواہشوں کے پیچھے چلنے لگ گئے تھے، کانوں پر مہریں لگ گئی تھیں، اور جب آنکھوں پر پروردگار نے پردے ڈال دیے تو پھر وہ لوگ نہ در اہل بیت پر انہوں نے آتا دیکھا، نہ آیتیں پڑھتے دیکھا، نہ دوش نبوت پر سوار کرواتے دیکھا، نہ اپنے بستر پر لٹا کر اس جو ہجرت کی تھی ادھر جاتے دیکھا، اور نہ ہی مقام عصمت کے احترام میں نبوت کو اپنی مسند پر کھڑے ہوتے دیکھا. مہریں لگ چکی تھی کانوں پر، اور بس بات یہیں پر ختم کرتے ہوئے آخری جملے کے، امام حسین علیہ السلام نے یہ ہدایتیں، یہ معرفتیں، یہ تأثیر ہدایت مجسم کر کے دکھایا ہمیں جگہ جگہ پر پورے سفر کے دوران. دو شخصیات ہیں جن سے رستے میں ملاقات ہوئی، ایک ایک منزل پر داستان ہے، ایک ایک منزل پر رہنمائی ہے، عبرت ہے، سبق ہے. ایک ہے عبیداللہ ابن حورے جعفی، کہ جب پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں، پتہ چلا عبیداللہ کے ہیں، غالباً منزل ایک منزل تھی رستے کے اندر، وہاں پر خیمے دیکھے، قصر بنی مقاتل اس منزل کا نام تھا جو ذہن سے پہلے نکل گیا تھا. تو عبیداللہ ابن حورے جعفی کے پاس پیغام بھیجا نہیں آیا، کوفے سے نکلا ہی اسی لیے تھا کہ بچ جاؤں. امام علیہ السلام خود چلے گئے اس کے پاس، کہا کہ میرے ساتھ آؤ. اس نے کہا کہ میں کوفے سے نکلا ہی اسی لیے تھا کہ ادھر سے بھی نہ آؤں اور مرنا بھی نہیں چاہتا آپ کے ساتھ آ کے. خواہش عزیز تھی، زندگی عزیز تھی. تو کیا فرمایا؟ پھر ایک اور آفر بھی کی کہ یہ سواری لے کر کے جائیے، جب تک میں نے اس سواری پہ بیٹھ کر کسی کا پیچھا کیا ہے وہ فرار نہیں کر سکا مجھ سے، اور اگر کسی نے میرا پیچھا کیا تو مجھ تک پہنچ نہیں سکا، ایسی سواری ہے. فرمایا کہ ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے، نہ تمہاری ضرورت نہ تمہاری سواری کی ضرورت. آگے اور پھر داستان ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. 7 سال تک بھٹکتا رہا، کبھی اس حکومت کبھی اس حکومت، کہیں ٹک نہیں سکا یہ. اور اختتام کہاں ہوا؟ اسی کربلا کے کنارے فرات کے اندر ڈوب کر خودکشی کر لی، مر گیا. حسرت کے اشعار بھی لکھے شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، کہ کاش میں شامل ہوتا، لیکن اب حسرت کا فائدہ نہیں تھا. کاش تاریخ کے صفحات پر جس سیاہی سے اس کی حسرت کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس کی شہادت اور بہادری اور شجاعت کے قصے لکھے ہوئے ہوتے، لیکن نشان عبرت بن گیا. دوسری طرف رستے میں ایک اور شخص کو دعوت دی، بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو. حسین ابن علی کی دعوت کسی پر کوئی اثر کرتی ہے، کسی پر کوئی اثر کرتی ہے. عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. زہیر ابن کہنے بجلی، عثمانی تھے نا، کچھ زنگ بھی لگا ہوا تھا نا شخصیت پر، لیکن پورے رستے میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، فاصلے سے چل رہے ہیں کہ کہیں حسین ابن علی بلا نہ لیں، لیکن ایک منزل پر حسین ابن علی نے بلا لیا. اور جب کھانا کھا رہے تھے خیمے کے اندر، تو جو لقمہ ہاتھ میں تھا زمین پر رکھ دیا، جیسے انسان بیٹھا بیٹھا کسی جگہ خشک ہو جائے. اہلیہ نے کہا، عظیم خاتون ہے، خواتین کا کردار دیکھیے عاشورہ کے اندر، کون ہے زہیر جس کو بعد میں میمنہ کا سپہ سالار بننا ہے، نماز حسینی کی حفاظت تیروں کو اپنے سینے پر لے کر کرنی ہے اس زہیر نے، لیکن تیار کون کر رہا ہے؟ اہلیہ کہتی ہے، وائے ہو تم پر، افسوس کا مقام ہے کہ فرزند زہرا اور فرزند رسول تمہیں بلائیں اور تم نہ جاؤ. تو گیا، بیدار ہوئی غیرت، گیا. مولا نے کچھ باتیں کہیں، وہ واقعہ بھی یاد دلوایا. پشت خیمہ لے کر کے گئے اور کہا کہ تمہیں یاد ہے میرے بابا کے ساتھ فلاں جنگ کے اندر، اور اسی اور ایک جگہ پر سلمان یا سلیمان، دو طرح سے روایات ہیں، اس نے تمہیں کہا تھا جب مال غنیمت تمہیں بہت سا ملا تھا کہ اسی جگہ پر بعد میں تمہیں ایک اور خوشی ملے گی. کہا ہاں مجھے یاد ہے. تو مولا نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں تم کھڑے ہو. اپنا مقصد بتایا، یزید کے اہداف سے آگاہ کیا، اور زہیر کھل اٹھا اس چمک کے ساتھ، عشق حسینی کے ساتھ. خیمے میں واپس آتا ہے، اہلیہ پوچھتی ہیں کیا ہوا، تو کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی بھی ساتھ تھا اہلیہ کا، کوفہ چلی جاؤ، مال و دولت بھی دے دیا، غلام سے بھی کہا تم بھی چلے جاؤ، اور اب تمہارے اور ہمارے رستے جدا ہیں. دو طرح کی روایت ہیں، جو زیادہ مشہور ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب تمہارے اور ہمارے رستے یہاں سے جدا ہیں. کہا کہ نہیں میں ساتھ آؤں گی. تو زہیر کہتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا ساتھ زندگی تک کا تھا، اب ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں. وقت گزرا عزیزو، کچھ اور گفتگو ہوئی ان دونوں عاشقان اہل بیت کے درمیان. جب اصرار کیا کہ میں ساتھ چلوں گی اور شوہر کی طرف سے انکار سنا، پھر اصرار کیا، پھر انکار سنا، تو جب مزید اصرار کیا تو شوہر کہتا ہے نہیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم نہیں سمجھتی ہو کہ آگے کیا ہونا ہے. تو کہتی ہے کہ جو بھی ہو مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے. تو زہیر کہتے ہیں کہ ہم جن کی طرف جا رہے ہیں وہ ایسے پست فطرت ہیں کہ جو کسی قبیلے کے مردوں کو جب قتل کر دیتے ہیں تو ان کی خواتین کو اسیر کر لیتے ہیں. سلام ہو زہیر کی غیرت پر. اہلیہ نے کہا کہ اے زہیر, حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو خاندان اہل بیت کی خواتین جا رہی ہیں. تو زہیر کے ماتھے پہ بل آ گیا. کہتے ہیں تم اپنے آپ کو نبی زادیوں سے ملاتی ہو, وہ خاندان عصمت کی مخدرات, وہ علی و زہرا کی بیٹیاں, وہ رسول اللہ کی بیٹیاں, کسی میں جرت ہے کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا؟ لیکن تمہارا کون ہوگا وہاں پر؟ اے زہیر, کاش تم کربلا میں ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ کیا ہوا. جناب زہیر کی شہادت نہیں پڑھوں گا, وقت مختصر ہے, بس آخری کچھ باتیں. عزیزو, یہ وہی زہیر ہیں کہ جنہوں نے سعید کے ساتھ مل کر ظہر کی نماز میں اپنے آقا کی حفاظت کی تھی, اپنے بازوؤں اور اپنے سینے کے اوپر تیر لیے تھے. سعید کا نام آیا تو ایک جملہ سعید کے بارے بھی یہاں سن لیجئے کہ جناب سعید جب آگے آئے اور تیروں پر تیر لیے, تلواروں کے زخم الگ ہیں, جب نماز کے بعد گر گئے اور حسین ابن علی نے اپنی آغوش میں لیا اور کہتے ہیں کہ مولا کیا میں نے حق ادا کیا, تو کہا ہاں سعید تم نے حق ادا کیا. شہادت ہو جاتی ہے سعید کی وہیں پر. زہیر نے بعد میں بھی جنگ کی تھی, بعد میں شہید ہوئے, سعید وہیں شہید ہو گئے. تیروں کے زخم الگ, تلواروں کے زخم الگ, نیزوں کے زخم الگ, جو اس نماز میں سینے پر تیر لیے ہیں کم سے کم بھی ان کی تعداد 17 ہے. ایک خطیب تھے, میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں تاکہ بس آخر تک پہنچ جائے ہماری گفتگو. ایک خطیب تھے, وہ اکثر کہا کرتے تھے اور خلوص سے کہا کرتے تھے یقیناً کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی سعید و زہیر کی طرح اپنے سینے پر تیر لیتا, اپنے مولا کی حفاظت کرتا, ڈھال بن جاتا. تو ایک دن خواب میں حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پاتا ہے اور پھر نماز ظہر عاشورہ کا قیام, اور مولا اس سے کہتے ہیں کہ آؤ اور میرے سامنے ڈھال بن جاؤ. کھڑا ہوا, نماز عشق حسینی شروع ہوئی, اللہ اکبر, اور دشمن نے ان نمازوں کو ہدف بنانے کے لیے تیر جب چلائے, اس چلے کے اندر لگائے اور تیر نے پرواز شروع کی تو تیر کی سنسناہٹ کو سن کر گھبرا جاتا ہے یہ خطیب اور یہ ذاکر اہل بیت اور سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے, اور وہ تیر اپنے آقا کے بدن میں پیوست ہوتا دیکھتا ہے, ہمت کرتا ہے, دوبارہ کھڑا ہوتا ہے, پھر تیر آتا ہے, سنسناہٹ کو برداشت نہیں کر پاتا, ہٹ جاتا ہے, تیسرا تیر پھر چلتا ہے, دوبارہ سامنے آتا ہے, لیکن تیر کو برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی, وہ تیر پھر حسین ابن علی میں پیوست ہوتا ہے, نماز حسین ابن علی تمام ہوتی ہے. مولا پوچھتے ہیں کہ کیا بنا تمہارے اس ڈھال بننے کا اور تمہاری ان خواہشوں کا اور ان دعاؤں کا؟ کہا مولا میرے بس کا یہ کام نہیں ہے, معاف کر دیجئے مجھے, غلط تقاضا کیا تھا میں نے. مولا نے کہا کہ اے خطیب حسین, اے ذاکر اہل بیت, معاف تو کر دیں گے تمہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ. عرض کرتا ہے مولا وہ شرط کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی میرے اصحاب کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کرنا. عزیزو, یہ زہیر جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا. 12 محرم کو یہ قافلہ کوفہ میں پہنچتا ہے. زہیر کی اہلیہ جب خبر سنتی ہے کہ ایک قافلہ آیا ہے کہ جس میں اسیروں کو لایا گیا ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی قافلہ ہے جو شہادت کے لیے جا رہا تھا. چبوترے پر آتی ہے, دیکھنا شروع کرتی ہے, سروں کو لے کر کے گزر رہے ہیں, ایک سر لایا جا رہا ہے, دیکھتی ہے کہ زہیر کا سر ہے, بس پھر اس کے بعد اس سے برداشت نہ ہوا, اپنے شوہر کا سر برداشت نہ کر سکی, نیچے اتر آتی ہے زہیر کی زوجہ, اپنے غلام کو بلاتی ہے, ایک کفن لے کر کے آتی ہے. بس آخری جملہ, زحمت تمام, ایک کفن لے کر کے آتی ہے, غلام کو دیتی ہے, کہتی ہے اے غلام میرا ایک کام کر دو, اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. کہتی ہے اے آقا کی اہلیہ حکم کیجئے, مجھے حکم کیجئے, میں اطاعت کے لیے حاضر و تیار. وہ کفن اس کو دیتی ہے, کہتی ہے کہ جاؤ کربلا اور تم اپنے آقا کا بدن ڈھونڈو, زہیر کا بدن ڈھونڈو, اور زہیر کے بدن کو کفن دے کر کے آ جاؤ, شاید ایک کفن اسی لیے دے رہی تھی کہ زہیر کی وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ حسین تو آغا زادے ہیں, حسین تو فرزند رسول ہیں. فقط ایک کفن دے کر کے غلام کو بھیجا, غلام چلا, یہ جانتی تھی کہ کتنی منزلیں رستے میں آئیں گی, اب غلام جا رہا ہوگا, اب غلام کربلا کے قریب پہنچ چکا ہوگا, اب غلام کربلا کے اندر پہنچ چکا ہوگا, اب غلام نے اپنے آقا زہیر کو کفن دے لیا ہوگا, دفن کر کے واپس آ رہا ہوگا. اسی کے مطابق دوبارہ چبوترے پر آتی ہے, انتظار کرنا شروع کرتی ہے, جیسے ہی اوپر جاتی ہے دور سے غلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے, لیکن اس غلام کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, سر جھکائے ہوئے غلام گھر کی دہلیز پر آ کر کے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ بتا جو ذمہ داری تجھے سونپی تھی ادا کر کے آئے ہو. عزیزو کیا جواب دے, کچھ کہہ نہ سکا, ابا کا دامن ہٹایا, کفن کو سامنے نکالا. زہیر کی بیوہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی, میں تمہیں کبھی آزاد نہ کروں گی, جو ذمہ داری تمہیں سونپی تھی اس کے ادا کیے بغیر تم واپس کیسے آ گئے, کیا کربلا کا رستہ نہ ملا تھا تمہیں؟ کہا نہیں. کیا فوجیں لگی تھیں؟ کہا نہیں. کیا زہیر کا لاشا وانا پایا؟ کہا نہیں. تو پھر اپنے آقا کو کفن دیے بغیر واپس آنے کی جرات کیسے کی تم نے؟ کیا عرض کرے؟ کہتا ہے اے آقا کی اہلیہ میں کیا کرتا, آپ نے ایک ہی کفن تو دیا تھا, آپ نے ایک ہی کفن تو دیا تھا, کربلا کا میدان تھا, خاندان عصمت کے پلے جا بجا لاشے, حسین ابن علی کا لاشا ڈھونڈتا رہ گیا, میں نے چاہا کہ حسین کے لاشے کو کفن دے کر کے آ جاؤں, لیکن میں کیا کرتا, حسین کا لاشا ڈھونڈ نہ سکا, حسین کا لاشا پہچانا نہ گیا.